سبق نمبر 105، آیت نمبر 38 سے 52، سورۃ توبہ. لیسن نمبر 105، آیت نمبر 38-52، سورۃ توبہ. یہاں سے سورۃ توبہ کا وہ مضمون شروع ہو رہا ہے جس کا ایک تو سورۃ کے نام سے تعلق ہے، سورۃ توبہ، ٹھیک ہے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کے ناطے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں مبعوث کیا، ہم پچھلے ہی لیسن میں پڑھ چکے ہیں. لِيُسْخِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ سارے دینوں کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کیا جائے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے. اس باعثت کا جو دور تھا نا، یہ صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہو گیا تھا. صلح حدیبیہ کے بعد 2 سال کے اندر اندر مکہ فتح ہوا، تو گویا کہ مکہ میں اسلام غالب آ گیا. اور اب اس کے بعد ایک آدھا سال ہی نہیں گزرا تھا کہ ایک ایسا مارکہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ جس میں پھر اسلام جو تھا مکہ، مدینہ، طائف، ادھر سے ہوتے ہوتے سرحدوں کے پاس جا کے روم اور شام کی سرحدوں تک پہنچنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری دن تھے، اس میں ایک جنگ ہوئی. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گی اس وقت، کیونکہ پھر ہمارا وقت اجازت نہیں دیتا اس بات کی، لیکن بس یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ سے پہلے ہی ایک غزوہ ہوا تھا جس کو غزوہ موطأ کہتے ہیں. اس غزوہ موطأ کے سلسلے میں مسلمانوں کے امبیسیڈر، یعنی جو قاصد بن کے گئے تھے صحابی، ان کو قتل کر دیا گیا تھا. اور ان کا قتل جو تھا وہ اصل میں اعلان جنگ تھا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح مکہ کے بعد واپس آئے 8 ہجری میں، تو اسلام کی اتنی دھاک بڑھ چکی تھی لوگوں کے دلوں پر کہ قریبی مسلمان علاقے جو تھے وہ مسلمان ہونے لگے، قبیلوں کے قبیلے آنے لگے. اب اسلام کا دائرہ کار جو تھا وہ جزیرۃ العرب سے باہر جانے لگا. یہ وہ موقع تھا جس وقت عرب سے باہر کے حکمرانوں کو بھی فکر لگنی شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ابھرنے لگے، یہ بھی کوئی طاقت ہے. روم، ایران اس وقت کی سپر پاورز تھیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد کچھ خط لکھے تھے، اس میں سے بصرہ کا حاکم جو تھا شراحبیل، اس کے پاس بھی ایک قاصد بھیجا، اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے رعونت کی وجہ سے اس قاصد کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے، یعنی آپ کو یہ چیز بری لگی. پھر ایک اور وجہ ہوئی جو مسلمانوں کی اس جنگ کے بارے میں، جو غزوہ تبوک کے حالات آگے آنے والے ہیں، اور وہ کیا تھا کہ ذات الطلح ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے باشندوں نے 15 لوگوں کو انوائٹ کیا اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہ ان کو بھیجیں اور ہمیں دین سکھائیں، اب ہم سیکھنا چاہتے ہیں اسلام. آپ نے بھیجا، اور ظاہر ہے کہ کیسے لوگ بھیجے ہوں گے جو ایکسپرٹ ہوں گے. انہوں نے دھوکے سے 14 کو قتل کروا دیا. جب یہ 14 قتل ہو گئے تو اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ کو 3000 فوجیوں کا لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ تم ان سے مقابلہ کرو. اللہ کے نبی نے کبھی بھی ظلم برداشت نہیں کیا. غیر منظم ہونا، ڈس آرگنائز ہونا اللہ کے نبی کو انتہائی غصے میں ڈال دیتا تھا، اور اسلام کا یہی مزاج ہے. آج جس کو غصہ نہیں آتا نا خلاف طبع یا خلاف دین چیزیں دیکھ کے، وہ اس کا عیب ہے. بہرحال مقابلے پر 1,00,000 سے زائد لوگ مشرکوں کے جمع ہوئے. ہرقل جو اس دور کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، ٹائٹل تھا اس کا، اس کے بھائی نے مقابلہ کیا، لیکن حیرت گم ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی. کتنے لوگ تھے مسلمانوں کے؟ 3000 لوگ. مقابلہ تھا 1,00,000 سے، اور جیتے کون؟ 3000 لوگ. اس جنگ کو تاریخ میں غزوہ موطأ کا نام دیتے ہیں. آپ حساب لگا لیں تو 66 کافر آتے تھے ایک مسلمان کے مقابلے میں، 3000 کے مقابلے میں 1,00,000. کتنے لوگ آئیں گے 1 کے مقابلے میں؟ یہ کر کے دیکھیے گا. اس سے ہرقل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی جن یا دیو لگتے ہیں. اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ خوف آ گیا. ایک اور چرکا لگا اس کی ذات کو. اور وہ کیا ہوا کہ ہرقل کی فوج کا جو اعلیٰ افسر تھا نا، جرنیل تھا، उरवा बिन जुजामी वो मुसलमान हो गया। ये ऐसे ही जैसे आज किसी सुपर पावर का कोई जर्नैल मुसलमान हो जाए, और उसने अपनी जान दे दी। ईसाइत नहीं कबूल की उनके जुल्म सितम के जवाब में, लेकिन जान दे दी। अब हरकल को गम लग गया कि ये क्या हो गया, इनकी फौजें तो बढ़ती जा रही हैं, ये तो अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं, लिहाजा इनका रास्ता तोड़ो। उसने मुसलमानों का जोर तोड़ने के लिए जंग की तैयारियां शुरू की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरें पहुंचने लगी कि भाई ये क्या होने लगा। अब एक वक्त था कि फौरन आप कांपने लगते, माफीनामा लिखते, उन्हीं से एड मांगते, मदद मांगते, और उनके जूते सीधे करवाने वाली कैफियत होती। अल्लाह के नबी ने इसमें से कुछ नहीं किया। और ये भी ध्यान में रखिए कि वो मुसलमानों की तिजारती मंडी थी, मुल्क शाम से मुसलमान उस दौर में या जो भी लोग थे वो तिजारत करते थे, यानी इस सारी कैफियत में मुसलमानों की इकोनॉमिक्स भी तबाह हो सकती थी और मुसलमानों के जान माल को भी खतरा था। और इस शख्स ने जब इस सारी कोशिशों को किया कि किसी तरीके से मुसलमानों के रास्ते रोके जाएं, शाम से जैतून का तेल लाकर बहुत सारे लोग जो थे वो मदीना में बेचा करते थे, इनके जरिए से ये खबर नबी सल्लम तक पहुंच गई कि हरकल ने तो तबूक के मुकाम तक अपनी फौजें ले आया है, यानी तबूक एक बीच का जगह बनती है जो अरब के बिल्कुल कॉर्नर पे है, और एक साल की पेशगी तनहाएं दे दी अपने फौजियों को ताकि दिल जमई से यहाँ बैठे रहें और खुश रहें, और साथ ही साथ उसने इर्द गिर्द के कबाइल को भी अपने साथ में ला लिया। मेरा लगे आज के दौर में आप कह सकते हैं कि आज साहब गुम करने वाली खबर थी। आज एक खबर आती है ना, फलां मुल्क की फौजें पाकिस्तान के बॉर्डर पे जमा हो गई, तो हाथ ठंडे होने लगते हैं लोगों के, और इसी तरह की कहानियां। लेकिन अल्लाह के नबी का जो फैसला था वो वही था, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक्क लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। आपने कहा हम पेशकदमी करेंगे, ये कहां आएंगे, हम चलते हैं। अक्ल से सोचें तो बात समझ नहीं आती। कोई असबाब नहीं, गर्मी का मौसम, मदीना के लोग ज़रात पेशा थे, खेतियां और बाग ही उनकी फैक्ट्रियां और उनके कारखाने थे, फसल पकी है, खड़ी फसलें हैं, इस एक फसल पे पूरे साल के गुजारे का दारोमदार था। ये जैसे आखिरी दिनों में आप कह सकते हैं ना कि मुलाजमत करने वालों की जेबें खाली हो जाती हैं, इनके ऊपर वो हाल आ चुके थे, क्योंकि अब अगली फसल तैयार थी, पिछला जमा जुत्था सारा खत्म था। अफलास, भूख, गर्मी, शिद्दत, और 8 महीने तक आगे कुछ और होना भी नहीं। और ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी ने जिहाद की कॉल दी। चलो, मेरा ख्याल है कि अगर कोई कमजोर गिरोह होता ना तो छुट्टी करके बैठ जाता, कहता आप जाएं और आपका रब जाए, हम बैठें। लेकिन अल्लाह के नबी के जरिए से एक ऐसा गिरोह वजूद में आ चुका था कि इतने मुश्किल टारगेट पे भी कहते थे समय न वाताना, नो एक्सक्यूज। और ये वो मौका था कि जिसमें जिहाद फर्ज़ आइन था। फर्ज़ किफाया क्या होता है, कि कुछ भी लोग चले जाएं तो काफी है। मसलन आप सब बैठे हैं, कोई ऐसा काम है जो हमारे इस क्लास या स्कूल के नाते से कहा जाता है, आप में से कौन जाएगा, 10 लोगों की जरूरत है। आप में से हर ग्रुप में एक एक उठ के चला जाए तो कहेंगे ठीक है, गुजारा हो गया, बाकी सब घर जाएं। लेकिन खुदा ना खासा कोई ऐसा मामला इधर पेश आ जाए कि कहा जाए कि आप सब की जरूरत है, उस वक्त एक भी जाता है ना उठ के, तो वो मुजरिम होता है। ये कैफियत आ चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आने वाली सारी जंगों से मुख्तलिफ जंग थी, और ये वो कैफियत थी कि जिस वक्त मुसलमानों के अपने अंदर खाना जंगी हो सकती थी, बगावत हो सकती थी, उधर से गस्सान का बादशाह जो था वो क्रिश्चियन भी था, और लोगों को खूबसूरत पेशकशें करके वो बेचने और खरीदने का मामला भी करने वाले थे। इस मौके पे मुनाफिक तो सारे छट गए, खुल के आगे गज़वे तबूक हुई, कब हुई, मदीना के आखिरी सालों में, लेकिन पोल खुल गए अगली बहुत सारी आयतों में, बल्कि सूरत के आखिर तक। बीच में कुछ आयतें सिर्फ आएंगी, वो भी इसी बात को प्रमोट करने के लिए जिनका ताल्लुक नबी सल्लम की हिजरत मदीना से है। बाकी सारा के सारा मजमून जो चलेगा वो गज़वे तबूक के गिर्द घूमेगा। आयतों का हल्का सा खुलासा करते हैं और इंशाल्लाह इन्हीं के अंदर इस गज़वे तबूक के मुख्तलिफ वाक़ियात को हम देखेंगे, और साथ साथ मुहासबा। कोई आपका मेरा मुहासबा नहीं कर सकता सिवाय हमारे अपने। کہ اگر ہم ہوتے تو کیا کرے، کھڑی فصلیں، دھوپ سخت، ریتلی زمین، تپتے ہوئے صحرا، پکی ہوئی کھجوریں کھانے کے دن، ٹھنڈا پانی پینے کے دن، اور اس وقت پھر لوگوں نے کیا کیا اور کیسا کیا؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہے تم کو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو ہو کیا جاتا ہے، ثاقلتم الی الارض، تو بوجھل ہو جاتے ہو زمین کے ساتھ، بھاری ہو جاتے ہیں تمہارے قدم، من من بھر کے قدم ہو جاتے ہیں کہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہی نہیں ہیں، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو، من الآخرت، آخرت کی قیمت پہ، آخرت کو چھوڑ کر اب صرف دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہو، تو شوق سے رہو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بس نہیں ہے فائدہ اٹھانا دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بڑا تھوڑا، دو ٹوک انداز ہے، شوق سے بیٹھو، کسی کو سیکنڈ چانس نہیں دیا جائے گا، نو سیکنڈ کال، کوئی ضرورت نہیں آنے کی، مت آؤ، نہیں بیٹھنا چاہتے، نہیں جانا چاہتے، نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک انداز میں دعوت جہاد دے دی، ایسے لگتا ہے کہ ایک جاب آفر کی جا رہی ہے ایمان والوں کو کہ آ جاؤ، دیکھو بہت پے ملے گی، اتنی ملے گی کہ تم نے اس کا کبھی اندازہ تک نہ کیا ہوگا، لیکن کچھ لوگ جن کے دل میں بھی اسلام پکا نہیں تھا، منافق، یاد رکھیں مہاجرین میں کوئی منافق نہیں تھا کیونکہ وہ قربانیوں اور ہجرت کے مراحل سے گزر چکے تھے، اور جو گروہ قربانیوں کی قیمت پہ تیار ہوتا ہے نا، الحمدللہ وہ ٹرسٹ وردی ہوتا ہے، جس کو کبھی ازما لیا ہو نا کہ کسی مشکل میں یہ جم گیا تھا تو وہ جم جائے گا، اور جو کسی مشکل کے وقت ہی کھسک جائے پھر وہ بعد میں اس سے بڑی مشکل پہ کہاں آئے گا، تو لہٰذا ایسے لوگ جو اس وقت میں پیچھے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کر کے مخلص صحابہ کرام کو خراج تحسین پیش کر دیا، اور وہ کیا کہ تم نکل جاؤ، ان کی فکر نہ کرو، جن کو دنیا پیاری، جن کو دنیا کے تقاضے پیارے، وہ صبح 5 بجے اٹھ کے جابس پہ جائیں گے، شوق سے جائیں گے، ان کو لاکھوں خرچ کر کے کسی کو دنیا کی تعلیم دلوانی پڑے وہ شوق سے دلوائیں گے، جن کو عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ رکھنا پڑے وہ رکھیں گے تاکہ مزید دنیا مل جائے، اور جن کو اللہ کا دین پیارا ہے وہ اس کے لیے نکلیں گے، سوچنے کی بات ہے، جب کوئی جاب کے لیے صبح اٹھ کے نکل آ سکتا ہے گھر سے بستروں کو چھوڑ کے، تو اللہ کے دین کے کاموں کے لیے کوئی نہیں نکل سکتا، کیوں نہیں نکل سکتا، کہیں پکنک پہ جانا ہو، دور جانا ہو، تو سارے گھر والے فجر سے پہلے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تبھی وہاں 10 بجے تک پہنچیں گے، سب بیٹھ جاتے ہیں، تو اصل چیز کیا ہے، شوق ہے، اردیت تم بالحیات دنیا، کیا دنیا کا شوق لگ چکا ہے اور آخرت کا شوق نہیں لگا، اور حقیقت میں پھر مخلص صحابہ کرام نے جان مال لگا دیا، باتوں کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ لگا دیا، 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا اللہ کے نبی کے ساتھ، ملک شام کی طرف چلے، قیصر کو جب خبر ملی اتنا رو پڑا کہ اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لی، 20 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص صحابہ کے ساتھ وہاں بیٹھ کے آگے، کوئی آپ کی طرف ایک میلی نظر سے نہیں دیکھ سکا، بلکہ مسلمانوں کو وہاں کتنا فائدہ ہوا، ارد گرد کی ریاستوں کو آپ نے اپنا زیر نگی بنایا، وہاں فارغ بیٹھے تھے، دعوت دینے کا موقع مل گیا، تبلیغ ہوئی، قبیلے جربہ، ادرا، عمان کے قبائل، انہوں نے جزیہ دے کر صلح کر لی کہ ہمیں کچھ نہ کریں، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، پھر اسی طرح ایلا ایک جگہ، اس کا عیسائی حکمران خود دربار رسالت میں آ کر صلح کی پیشکش کرتا ہے، اور 300 دینار سالانہ دینے پر اس نے صلح کی، خالد بن ولید کو دومۃ الجندل کی طرف اللہ کے نبی نے بھیجا، اور اس طرح اسلام کو بہت سارا مال ملا اور قبائل مسلمان ہوئے، بظاہر ایک مشکل جہاد تھا، نتیجہ اتنا بہترین ملا کہ جب مسلمان واپس پلٹے تو جو لوگ بہانوں سے، مجبوریوں کے نام سے رک چکے تھے، وہ پھر جھوٹے عذر بنا کے آنے لگے کہ کسی طرح ہمیں بھی مال میں حصہ مل جائے، اور کچھ نہیں تو ہمیں اس کے بعد اگلے کاموں میں شامل کر لیں، پتہ چل گیا کہ اب یہی کام بچنے کا راستہ ہے، جو شروع میں جان بچا رہے تھے اللہ کے راستے کے کاموں سے، وہ اپلیکیشن فارم پکڑ کے کھڑے ہونے علی کیفیت میں آ گئے کہ خدا کے لیے اب ہمیں بھی اللہ کے راستے میں قبول کرو، اور اللہ کے نبی نے کہا خبردار نہیں، کوئی نہیں جائے گا آگے، بس تم ثابت کر چکے ہو کہ تم آگے نکلنے والے نہیں ہو، اسی لیے آگے کہا الا تنفرو، اگر تم نہ نکلو گے، نفرہ سے نکلنا پیچھے بات ہو گئی اس پہ، نہ نکلو شوق سے نہ نکلو، تم کچھ نہیں کرو گے، نفرت لفظ بھی اسی سے ہے کہ بھاگتے ہو اس سے، شوق سے بھاگو، یعذبکم عذاباً الیماً، وہ تم کو عذاب دے گا بڑا دردناک عذاب، یعنی یہی دشمن آ کے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، ہلاکو ہاں کی طرح تمہاری نسلوں کو تباہ کر دے گا، کھاتے رہو، جو قومیں خود دشمن کی طرف نہیں بڑھتی دشمن ان کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ آج کے مسلمان کو یہ بھولا ہوا سبق کو سکھاتے، جو اوفینسو نہیں ہوتے پھر ان کو ڈیفینسو ہونا پڑتا ہے، یعنی جو دشمن کی طرف اقدام نہیں کرتے نا، ان کو پھر مدافعت ہی کرنی پڑتی ہے، اور اسلام کا مزاج دفاعی نہیں ہے، اقدامی ہے، کیونکہ لِیُسْخِرَ الدِّینِ کُلِّہِ، وہی گروہ بچتا ہے جو معذرت خواہانہ رویہ نہ اختیار کرے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ہاں ہیں کرو بات، حق ہے ہمارے پاس، اپنی بات نہیں کرتے، اللہ کی بات ہے، دلیل کی بات ہے، جو کام کر رہے ہیں قانون کے مطابق کر رہے ہیں، آؤ کیا دھمکی دیتے ہو، یہ انداز ہے، نہیں کرتے، یُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب دے گا، اور وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل کر لے آئے گا ایک قوم کو جو تم جیسی نہ ہوگی، آرام سے بیٹھو، کھاؤ پیو، مزے کرو، عیش کرو، پارٹیاں کرو، سالگرہیں کرو، منگنیاں کرو، گھر سجاؤ، ٹوائلٹ پیپر تک میچنگ کے لے کر آؤ، نیپکن نہیں مل رہے اس رنگ کے لے کر آؤ، میچنگ چیزیں ڈھونڈو، کرو شوق سے کرو، اللہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا۔ ولا تدر روح شیعہ، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، کیونکہ واللہ علا کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ دشمنوں کو خود ہی مار کے بھگا دے، ایک فرشتہ آئے اور ایسا پر مارے کہ دشمنوں کی آنکھیں نکل جائیں، لیکن وہ کرتا نہیں، وہ تم کو موقع دیتا ہے، وہ تمہیں موقع دیتا ہے کہ تم آؤ اور اللہ کے اس کام میں اپنا حصہ ڈال لو، کیونکہ اللہ نے تو ارادہ کر لیا کہ اس نور کو تمام کرے گا، اس روشنی کو پورا کرے گا، تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں جاب آفر ہو رہی ہے، اور پکی جاب ہے اللہ کے راستے کی، ٹائم بینگ جاب نہیں، فل ٹائم جاب ہے، پرماننٹ جاب ہے، کہتے ہیں دنیا میں کوئی جاب مل جائے پکی تو پھر چھوڑتے نہیں لوگ، کیونکہ پھر چھوڑ دیں تو ملتی نہیں، اللہ تو ایسی جاب دے رہا ہے ہم سب کو کہ جو 1.5 سال میں نہیں ختم ہوگی، 18 منتھ کی جاب نہیں ہے یہ آپ کی موت تک کی جاب ہے، کتنوں کو لینی ہے، اور کتنے ہیں جو لے آف ہونے کے ارادوں میں، تلاوت سنتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے۔
یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔
اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دھمکی کے انداز میں اور ایک اپنی قدرت اور طاقت دکھانے کے انداز میں فرماتے ہیں کہ الا تنصروہو، اگر نہیں تم مدد کرو گے اس کی، ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کیا ہوگا؟ فقط نصرہو، پس بے شک مدد کی اس کی، کس کی؟ رسول کی، کس نے کی؟ اللہ، اللہ نے، کب کی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا تھا اس نبی کو کافروں نے، اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنے کی طرف، یعنی آج اگر تبوک کے موقع پہ اس نبی نے اللہ کے نام پہ تمہیں کچھ کرنے کا حکم دیا ہے یا تم سے کوئی چیز مانگ لی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی، اللہ کے دین کے لیے مانگی ہے، تو نہ کرو، شوق سے نہ کرو، پچھلی آیتوں میں دھمکی مل چکی، کہ تم نہیں کرو گے، کیونکہ اردی تم بالحیات دنیا من الاخرہ، تمہیں دنیا اچھی لگ گئی، تمہارے وہ عزم، تمہارے ارادے ٹھنڈے پڑ گئے، جوش اتر گیا، ہوش میں آ گئے، تمہیں لگا کہ یہ تو بس ایک وقتی باتیں تھی اور اب ہو گیا ختم، اب اس نبی کو واپس مکہ چلے جانا چاہیے، اب ہم اس کے ساتھ مزید کام، محنت اور اپنی جان مال کی قربانیاں نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شوق سے جاؤ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی نوکری سے نکال رہا ہے، لے آف کر رہا ہے، کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، یعنی نبی تو واپس نہیں جائے گا لیکن اس کے ساتھ کام کرنے والوں کے چہرے بدلتے جائیں گے، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنا چہرہ پیچھے کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے انتظام بھی کر لیتا ہے، اور تم نہیں کرتے تو نہ کرو، ابھی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اس وقت تو اسلام کی جان خطرے میں، اللہ تو اس نبی کی مدد اس وقت کر چکا جس وقت اس کی جان کو خطرہ تھا۔ بڑی اہم بات ہے، دیکھیں دو خطرے ہوتے ہیں، ایک خطرہ ہوتا ہے ہماری جانوں کو، یا دین کا کام کرنے والے کی جان کو خطرہ ہے، اس کی محبتوں کو خطرہ ہے، اس کے گھریلو تعلقات کو خطرہ ہے، اس کے ازدواجی تعلقات کو خطرہ ہے، اور ایک خطرہ ہوتا ہے اسلام کا خطرہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہجرت مدینہ کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ مدینہ کی ہجرت، لوگ تو جا چکے تھے مدینہ میں، ہلکا پھلکا کام بھی شروع ہو چکا تھا، سعد بن معاذ، اسد بن زرارہ، سعد بن زرارہ یہ استاد بن کے مدینہ میں کام شروع کر چکے تھے، جو کچھ ان کو آتا تھا وہ لوگوں کو بتانا شروع کر چکے تھے، لیکن ہجرت کی رات تو اللہ کے نبی کی جان کے خطرے کی رات تھی۔ کہا جس ذات نے اس نبی کی جان بچا لی ہجرت کے موقع پہ، تو کیا آج وہ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ شوق سے جاؤ، چھوڑ دو، مت جاؤ تبوک میں، کھیتوں میں رہو، فصلیں کاٹو، ٹھنڈے پانی پیو، چشموں کے پانی پیو، اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں، نہ رسول کے اپنے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے جہاں وہاں مدد کر دی تھی تو یہاں بھی کر دے گا۔ اور ساتھ ہی پھر وہ منظر ہماری آنکھوں میں دہرانے کے لیے جو سورۃ انفال میں بڑی تفصیل سے گزرا، کہا کہ آؤ دیکھو ذرا اس نبی کو اللہ کے راستے میں کتنی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کہ جب لوگوں نے اس کو اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، شہر سے نکال دیا تو کیا ہوا؟ ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، ثانی دوسرا، اثنین دو میں کا، یعنی جیسے چار میں سے چوتھا، ایک دو میں سے ایک، تین میں سے تیسرا، یہ مراد ہوتا ہے کہ جب کہ وہ دو تھے ایک میں سے۔ کون ہے یہاں ثانی؟ اللہ کے نبی، اور اس نئی دو شخص ہیں، یہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایک ایک لفظ پہ رہیں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں بھٹک سکتے۔ کہا جب وہ دو ہی تھے بےچارے، تیسرا تو اللہ تھا ہی، لیکن ثانی، ثانی فائل کا وزن ہوتا ہے، یعنی وہ ایک تھا دو میں سے، اس نئی جو دو تھے ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ کیا ہوا تھا؟ اس ہما فل غار، جب وہ دونوں تھے غار میں۔ قرآن پاک میں آپ عموماً لفظ ہم پڑھتے ہیں نا، ضمیر ہوتی ہے یہ، ہم جمع کی ہوتی ہے، ہو پڑھتے ہیں یہ ایک کے لیے ہوتا ہے، یہاں پہلی دفعہ آپ کے سبق میں شاید ہما آ رہا ہے، یہ تثنیہ ہے، ڈیول، دو کی بات کرنی ہو تو ہما، ایک کی کرنی ہو تو ہو، اور بہت ساروں کی کرنی ہو تو ہم، اور یہ دونوں ہم نے بہت دفعہ پیچھے دیکھ لی۔ جب وہ دونوں تھے فی الغار، غار میں، کون سی غار تھی یہ؟ غار ثور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے مدینہ گئے تو آپ نے ڈائریکٹ سیدھا راستہ نہیں لیا تھا مکہ سے مدینہ کا، بلکہ واپس گئے تھے۔ آپ اگر اس وقت نقشے کو ذہن میں رکھیں، یعنی جو لوگ جدہ سے آتے ہیں پہلے مکہ آتا ہے پھر مدینہ آتا ہے، تھوڑی سی ڈائریکشن کے فرق سے۔ اب ہونا کہتے تھے جب مکہ سے نکلے تو رخ کرتے مدینہ چلتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمت دی تھی، آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سو اونٹوں کی قیمت کوئی چھوٹی قیمت نہیں تھی، اس کو لے کر ہر وہ بندہ بھی چل پڑے گا جس کو آپ سے دشمنی ہے، اور وہ بھی چل پڑے گا جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں لیکن مال سے محبت ہے۔ تو لہٰذا آپ مکہ سے نکل کے یوں نہیں گئے، بلکہ آپ واپس گئے کہ اگر کوئی پیچھا کرے تو وہ سمجھے یہ جدہ کی طرف جا رہے ہیں، پتا تھوڑی تھا کہاں جائیں گے، اور یوں گھوم کے سمندر کے کنارے سے ہوتے ہوئے پھر مدینہ کی روڈ پہ گئے۔ تو غار ثور کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اس یقولو، جب کہ وہ کہہ رہا تھا، کون؟ اللہ کے نبی۔ کس سے کہہ رہے تھے؟ لصاحبی ہی، اپنے ساتھی سے۔ صاحب کون ہے؟ ابو بکر صدیق، ہی اللہ کے نبی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، مت غم کیجئے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی اپنے ساتھی ابو بکر کو تسلیاں دے رہے تھے کہ غم نہ کریں، آپ کیوں فکر کرتے ہیں کہ ہم پکڑے جائیں گے؟ اور اس میں روایت آتی ہے کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ایک ایسا موقع بھی آ گیا کہ ہمارا پیچھا کرتے کرتے کفار ایسی جگہ پہ آ گئے کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھتے تو نیچے ہماری غار تھی، جیسے کھو ہوتی ہے نا، غار ثور گہرائی میں ہے، غار حرا اوپر ہے، جو لوگ جاتے ہیں اگر وہ دیکھیں تو غار ثور میں آپ کو ایک قسم کا انکلائن کر کے جھکنا تھا، جو لوگ کھڑے تھے پہاڑ کی چوٹی پہ وہ اوپر تھے، اور اگر ذرا سا دیکھتے تو گھڑے میں دکھتا تو اندر اللہ کے نبی اور ابو بکر تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے جب لوگوں کے قدموں کے نشان دیکھے اور ان کو دیکھا تو خوف آیا، کہ اللہ کے نبی کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے تسلی دی کہ غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات کا کیا اثر ہوا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے نازل کر دی اپنی سکینت اس کے اوپر، تسکین نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے اس پہ، کس پہ؟ جس کو غم تھا اس پہ بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ وَأَيَّدَهُ، اور قوت دی اس کو، تائید کی اس کی، بِجُنُودٍ، ان لشکروں کے ساتھ، جنود جندن کی جمع ہے، جیم نون دال اس کا روٹ ہوتا ہے، لشکر گروہ فوج، کون سے لشکروں کے ساتھ؟ لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھتے۔ یہ کون سے تھے بھائی؟ عام طور پہ تو فرشتے اترتے تھے میدان جنگ میں، جن کے لیے یہ بات آتی تھی، اب کیا غار ثور میں بھی فرشتے اترے؟ تو اس کے بارے میں دو تفاسیر پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے فرشتے اتارے ہوں جو وہاں دربان بن کے بیٹھ گئے ہوں، انہوں نے کافروں کو نہ دیکھنے دیا ہوں۔ لیکن دوسری چیز جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، اور وہ کیا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق غار ثور میں تھے، ان کا پیچھا کرتے کرتے دشمن آ چکے تھے، تو وہ غار، جس غار کے اندر آپ تھے، مکڑی نے جالہ بن دیا تھا، سبحان اللہ۔ اور اس کو آج بھی آپ دیکھ لیں، رات کو کہیں گاڑی کھڑی کر دیں تو صبح تک مکڑی اتنا جالہ بن چکی ہوتی ہے، کیسے لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کو آرڈر بھی دیتے تو شاید کتنے دن لگ جاتے، پھر یہ پتلے پتلے جال بنے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ جسے کروائے۔ اصحاب کہف جب غار میں گئے تو کتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کروا لی، اب اللہ کے راستے میں یہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو لگا دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم کریں گے اللہ کے دین کا دفاع؟ تم کہاں ہو اس قابل؟ اللہ تو مکڑیوں سے کام کرا لے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ کبوتری نے انڈے دے دیے وہاں پہ، جس سے فیلنگ کیا آنے لگی کہ بڑی اولڈ غار ہے، حتیٰ کہ مشرقین کا دل، ان کے دل میں یہ خیال آیا بھی کہ ہم اس غار میں دیکھیں، تو انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہے اندھے ہو، دیکھو غار کے اوپر تو مکڑی کا جالہ، اگر کوئی اندر گیا ہوگا تو جالہ تو ٹوٹ گیا، تو کہتا یہ تو ٹھیک کہتے ہو، چلو پھر چلتے ہیں، اور قریب ہو کے لوگ چلے گئے، بال کا ویکا نہ کیا۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل کر دی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ان لشکروں سے ان کی مدد کی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ یہ نہ نظر آنے والے اسباب ہوتے ہیں، جو بندہ سچائی کے ساتھ اللہ پہ نگاہیں لگاتا ہوا اللہ کے راستوں میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کی مدد کرتا ہے جہاں سے کوئی گمان نہیں کرتا۔ سورۃ طلاق میں بھی آتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مَن لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ، جو استغفار کو لازم کر لے گا، تین میں سے جو ایک فائدہ ہوگا، الْيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے کوئی گمان نہیں کرتا۔ لوگوں کو تو مال کمانے کے لیے کتنے مسئلے کرنے کر پڑتے ہوں گے، لوگوں کو تو اللہ کے دین کے لیے کتنے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہوں گے، لیکن اگر آج بھی ہمارے دلوں میں وہی سچائی، وہی ایمان ہو جو اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کے دل میں تھا، تو کہا کہ وائی یدہو بجنود لم تروہا، کسی کو پتا نہ چلے، اور اللہ اپنے دین کے کام وہاں سے کرا دے، کیا وہ تم سے کرائے گا؟ اور جو ہی یہ بات ہوئی، لوگ پلٹے، کافر وہاں آ کے پلٹ گئے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر دی کافر لوگوں کی بات نیچی۔ سفلی جو ہے یہ سین فا لام سے ہے، اسفل ہوتا ہے سب سے نیچے، سورۃ تین میں آتا ہے نا، اسفل السافلین، اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور سفلی جو ہے نا اس کی مؤنث ہے، کیوں بھلا مؤنث ہوگی؟ ذرا لفظ کو دیکھیے، کلمہ آیا ہوا ہے، کلمہ کی تا، تے جو ہے یہ مونس کی علامت ہوتی ہے، تو یہاں سفلہ فولا کا وزن ہے، مراد ہے سر نگوں کر دینا، سر جھکا دینا، یعنی ان کی باتوں کو، ان کے بڑے بڑے دعوے اور ان کی جو بڑی گیدڑ بھپکیاں تھی وہ ساری نیچے ہو گئیں۔ اور کیا ہوا؟ وکلمت اللہ ہی العلیا، اور اللہ کی بات بے شک وہی ہمیشہ اونچی رہے گی۔ علیا لفظ وہی ہے جو لفظ اعلیٰ ہے، اللہ اعلیٰ و اجل۔ علی لفظ بھی اسی سے ہے، عین لام یا اس کا روٹ ہے، تو علیا بھی یہاں مؤنث ہے کلمہ کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اپنی بات اونچی کر دی، بلکہ عربی کا اگر ایگزیکٹ ترجمہ مثال کا دیکھے نا تو بنتا ہے بلکہ ہے ہی اونچی اللہ کی بات، کون کرے گا اللہ کی بات کو نیچی، اللہ کو اپنے کام کرنے آتے ہیں، کیونکہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے حکمت والا۔